ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا بہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا نام محسن اشرف ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کافی دفعہ نوکری کے لیے ٹرائی کی ہے لیکن مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملتی.
اللہ جی صاحب بات کر رہا ہوں سرگودا سے. میری والدہ کا نام ہے عالم بی بی اور اس کو ہے کھانسی کی بیماری ہے.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
ہمارے محسن بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ نوکری کے لیے میں نے کئی جگہ ٹرائی کی لیکن نوکری کا سلسلہ نہیں بنا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. کوشش جاری رکھیں حلال روزگار کے لیے, کوشش کرتے رہیں، آپ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کو چاہیے اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے نوکری کے حصول کے لیے۔ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ روزگار میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، روزگار کے حصول میں کوئی پریشانی آ رہی ہو، نوکری نہیں مل پا رہی ہو، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی نوکری کے لیے جائیں نا کسی سے بات چیت کرنے کے لیے، تو جانے سے قبل 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ عزوجل وہ سامنے والا جو بھی ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کی نوکری کے اسباب بن جائیں گے، نوکری مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو صلاۃ الحاجات پڑھ کر، دو رکعت نماز نفل حاجات آپ پڑھیں، پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزگار کے حصول کے لیے دعا کریں، دعا کر کے پھر آپ اپنے گھر سے نکلیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ اور صلاۃ الحاجات تو ایسا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ہماری جائز حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں، کوئی پریشانی آ جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی امر اہم پیش آتا تو دو رکعت نماز نفل حاجات پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمارا کوئی کام پورا نہ ہو رہا ہو، تو ہم دو رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ کھانسی کا، جن کو کھانسی ہوتی ہے اور کنٹرول میں نہیں آتی، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پلا دیجئے، یا آپ کی والدہ خود یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، کھانسی نہیں جاتی ہے، آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ کھانسی کا مسئلہ ہے، کھانسی نہیں ختم ہو رہی یا بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ اس روحانی علاج پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی 9 مرتبہ یا کبیرو پڑھا، پانی پہ دم کر کے آپ نے پی لیا، انشاءاللہ عز و جل کھانسی ختم ہو جائے گی۔
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کی فرمائش لیے پھر حاضر ہیں۔
خوش نصیب ذکر خدا مصطفیٰ کرنے کے خوگر ہوتے، ان کا پھر ذکر مصطفیٰ میں دم نکلتا ہے۔ یہ ہند کا ایک بڑا پیارا اور ایمان افروز واقعہ دیکھا گیا ہے۔ ہند میں ایک جگہ اس طرح ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی، اور حضرت مولانا قاری رضی اللہ علیہ رحمت اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے جب پورا اختتام بیان کا اینڈ آ رہا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین کہا، اور یہ کہتے ہی ایک طرف ان کا سر جھلک گیا اور ان کی روح گویا ذکر خدا و مصطفیٰ کرتے کرتے پرواز کر گئی۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت
یا رسول اللہ۔
آئیے یہ منظر ہم بھی مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔
ایک کو ایک برابر نمازوں میں کھڑا کر دیا، تاکہ نہ کوئی نیچ سمجھے نہ کوئی اونچ سمجھے۔ اگر ان اصولوں پر زندگی آپ کی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اس سے ہٹ کے ہے تو آپ بے خبر ہیں۔ اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین کے قریب ہوئیے اور دین سنیے، دین سمجھیے، تاکہ دین پہ چلنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ لمبی تقریر ہم نے کر لی، اب انہیں باتوں کے ساتھ میں یہ کہہ کے گزر رہا ہوں، کسی نے دل میں جمالے یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کا فور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یا احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دیکھیے انہوں نے اپنا پسینہ پوچھا, اس پر مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی جب میں نے یہ کلپ دیکھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. اب ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے یہ آخری الفاظ ہے. آپ نے دیکھا بالکل بے تکلفی کے ساتھ ہی اپنے حسب معمول بیان فرما رہے تھے. وما علینا الا البلاغ میں معمولی سے لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی ہے, لیکن ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. نہ حاضرین کو پتا چلا اور ایک دم ان کا سر جھلک گیا اور روح قفز انصوری سے پرواز کر گئی. آخری الفاظ ان کے قرآنی آیت کے, وما علینا الا البلاغ. یہ سب دیکھ لے کہ سنی دنیا سے کس شان سے جاتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں گجرات ضلع گجرات کنسلی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگا ہے اور میں یہ نہ سننا چاہتا ہوں, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا, بن دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے.
ایک اسلام بھائی کی خواہش تھی کہ ظفر اقبال بھائی کا جو پیکیج ہے جنہوں نے توبہ کی ہے فنکار کی, تو وہ دکھا دیں.
میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں.
ماشاءاللہ.
جی
فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا, چونکہ میرے لیے پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا. میں نے بارہا سنا تھا, بہت سنا تھا, یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا, دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی, اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی. مدنی مذاکرے میں پہلی بار آیا تھا اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا, ایک عجیب سی روحانیت تھی اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں, اتنے پیارے, اتنے اچھے میٹھے کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی.
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ
مدنی چینل کے ناظرین. ہم نماز کے فرائض علوم میں سے نماز کی شرائط, وہ باتیں جو نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں, ان کا بیان جاری ہے. اس میں سے تین شرائط ہو چکی ہیں. نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط, دوسری, تیسری, تین شرائط, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ کا بیان یعنی قبلہ رخ ہونے کا بیان ہو گیا. آج چوتھی شرط کا بیان ہے اور چوتھی شرط ہے وقت, یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. مثلاً آج کی نماز عصر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے. اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی. عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزہ ہوتے ہیں, ان میں جو مستند توقید دان کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ملیں ان سے نماز کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے. آپ نے کیلنڈر دیکھے نماز کے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں بارہ ماہ کے, کس کس سے دیکھے؟ یہاں پر انہی کیلنڈرز کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقید بھی ہے. دعوت اسلامی کی مجلس توقید نے جہاں اوقات کار پر کام کیا اس کا سافٹ ویئر بنایا, گھر بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے 27 لاکھ مقامات کو سرچ کر کر اپنے اوقات کار معلوم کر سکتے ہیں, اور اس میں ایسی سہولت بھی موجود ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا کے ہر مقام کا بلکہ اپنے مکان کا بھی نظام الاوقات نکال سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بعض کئی شہر ایسے ہیں, مختلف ممالک کے شہر ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ یہ کیلنڈر ان مجلس توقید کے آویزہ ہیں. کئی جگہوں کے انہوں نے نقشہ جات کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو چھاپا جو حدیجتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مستند توقیدہ کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے, اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں, جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں. تین اوقات مکروہ ہیں, طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, نصف النہار یعنی ظہر کبری سے لے کر زوال آفتاب تک. یہ تین اوقات کی تفصیل آج بیان کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں, نہ فرض نہ نفل نہ واجب نہ قضا. ان تین اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں, فرض بھی نہیں پڑھ سکتے, واجب بھی نہیں پڑھ سکتے, نفل بھی نہیں پڑھ سکتے, اور قضا نماز بھی مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لے, البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. دوران نماز مکروہ وقت داخل ہو جائے, غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے. جیسا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں, نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے جبکہ وقت کراہت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے. پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی یعنی طول دیا کہ وقت کراہت وسط نماز میں آ گیا, جب بھی اس پر اعتراض نہیں.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
بابا میں ہاسٹل میں رہتا ہوں, میرے پاس بائک ہیں, میرے ہاسٹل کے دوست مجھ سے بائک مانگتے ہیں اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے اور اس کو بنوانے کے لیے مجھے بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, تو جو کہ مجھے قابل برداشت نہیں ہوتا اکثر. تو کیا میں اگر ان کو جھوٹ بول دوں کہ میں ابھی بزی ہوں یا کہیں جا رہا ہوں, تو اس بارے میں ارشاد فرما دیں.
تو بابا یہ بائک مانگنا جو ہے نا, یہ عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے. یعنی یہ اگر میں کہوں کہ شاید بھاری اکثریت اپنی موٹر سائیکل یا کار دل سے نہیں دیتی, یعنی یوں سمجھے کہ سگا بھائی بھی اگر لے کے جائے نا تو بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ مروت میں یہ بھی پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے, بعضوں کا جو لے کے جاتے ہیں نا یہ پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے. تو اس میں ایک اور وہ بھی اضافہ اگر ہو جائے کہ اس میں بعض اوقات یہ پریکٹیکل جو میں نے دیکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں لے جانا لیکن دیکھو اس کو پیٹرول بھروا لینا, 50 روپے کا پیٹرول بھروائیں گے, 150 روپے کا استعمال کریں گے, اور اس کو اگر بولیں گے کہ میں نے 100-150 روپے کا پیٹرول ڈلوایا تھا, اب پیٹرول کس چیک کرتا ہے کہ کتنے کا ڈالا کتنے کا نہیں ڈالا. تو اس پر بھی ہو جائے کہ کسی سے بائک مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے, بائک کار وغیرہ.
یار سوال تو یہ بھی ہے, بلکہ کسی کو مفت میں کام کروانا کہ میرا یہ کام کر دو, یہ بھی سوال ہے. ایسا کام کہ جو مطلب یعنی کہ اس پر گرا گزر رہا ہے, ہاں یہ یار گر گیا ذرا اٹھا دو, تو اگرچہ یہ سوال تو ہے لیکن یہ وہ سوال نہیں ہے جس میں ذلت ہو. تو بائک مانگنا تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر رہا ہی ہے نا, کہ اس کو اچھا لگے گا ہی نہیں. ایسا کلوز ہو آپس میں کہ ایک دوسرے کی بائک استعمال کرتے ہو تو یہاں ہی گنجائش نکلے گی, ورنہ صحیح بات ہے کہ اس کی گنجائش اس کا راستہ بہت تنگ ہے. بائک مانگنے کا، کار مانگنے کا بہت ہی تنگ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیتا کہ تو خراب کر کے آئے گا، تو چلانی نہیں آتی. اس کا تو اپنے کو بھی تجربہ ہے کہ میرے پاس بہت پہلے سائیکل ہوا کرتی تھی جس پر میں اپنا جھاڑو سپلائی کرتا تھا. اس طرح کوئی کوئی لے جاتے جسے، پھر ایسا بھی ہوا کہ توڑ پھوڑ کے لا کے رکھ دیے، پینچر کر دیے. وہ پھر میں ایسے بے مروت کے، جس کو آج کل سوری بولتے نا، یہ بھی نہ ہوئے تو خون تو جلے نا یار. اور وہی کہ مروت میں منع نہ کر سکے اپنے، یا فری شپ اتنی باز ہو کے مطلب یعنی کہ اٹھا کے خود ہی لے جائے اور توڑ کے رکھ دے. یہ تو واقعی بھلے جتنی بھی فری شپ ہو، بے تکلفی ہو، کسی کی اس طرح چیزوں کو نقصان پہنچانا جائز تھوڑا ہی ہو جائے گا. کسی کی چیز مانگنی نہیں چاہیے. اب یہ کہ کوئی مانگے بائک تو اب جھوٹ بولنا کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، تو یہ تو اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. کوئی حکمت عملی سے اس کو بول دے مطلب کہ یار میرا دل مانتا نہیں کہ میں دوں، ناراض نہیں ہونا، معافی چاہتا ہوں، اس طرح خوبصورت الفاظ میں کہہ دے مطلب، لیکن جھوٹ نہ بولے.
یہ مانگنے کی عادت پر سارے غور کر لیجئے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں. دیکھیے کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے، پڑوسی سے ماچس مانگنی پڑتی ہے، پڑوسی سے کبھی نمک مانگنا پڑتا ہے، کبھی چینی مانگنی پڑتی ہے، کبھی چائے کی پتی بھی مانگنی پڑتی ہے. یہ کبھی کبھار، کبھی آٹا اچانک پتا چلتا ہے کہ نہیں ہے تو بعض اوقات مانگ لینا پڑتا ہے. تو عموماً اس طرح کی چیزیں دینے میں بعض لوگوں کو اتنا تکلیف نہیں ہوتی. بعض اوقات دودھ کا ایک گلاس مانگنا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، دودھ یا چائے بنانی ہے، دودھ نہیں مل رہا ہے، کوئی لینے گیا ہے، دیر ہو رہی ہے، اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کی عادت بنا لینا کہ آئے دن وہ ماچس مانگ رہا ہے، آئے دن وہ، جیسے عموماً اسلام بھنوں کی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر عادت ہو، تو وہ بچے کو بھیج دیتے بیٹا ذرا جا کر وہ چائے کی پتی لے آنا، بیٹا ذرا جا کے وہ لینا. تو اب جب بھی گھنٹی بجتی ہے نا تو وہ پڑوسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ کچھ ان کے گھر میں نہیں ہے، وہ یہ مانگنے کے لیے آ گئے. تو اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے. اس طرح مطلب کہ ہر چیز کے متعلق غور کیے رہے، اور مانگنے کی عادت ہماری نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو دیکھ بھال کر کرنا پڑے گا.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بعض صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگو گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. سوال کرتا رہے گا تو سوال تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، یعنی مانگتا رہے گا. یعنی یہ پیسے جو بھکاری جیسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مانگتے ہی رہتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات حاجت مند نہیں ہوتے لیکن مانگتے ہی. آج کل تو خاص سیزن ہے رمضان شریف میں، تو ایسوں کو دیوا ہی بھی نہیں، ایسوں کو دینے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ کما سکتا اور پتا ہے کہ پیشہ ور ہے، میں نے کہ اس نے اپنا اس کو ذریعہ معاش بنا، پروفیشنل بھکاری ہے، اس کو دینا جائز نہیں ہے کہ یہ اس کے گناہ پر اس کی مدد کرنا ہے. تو یہاں یہ سوال سے مراد یہ ہے مانگنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے.
اب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بائک کی حاجت پڑی گئی مثلا کہ ایمرجنسی ایسی ہے کہ وہ ضروری ہے ہاسپٹل جانا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، تو اب اگر یہ صراحتاً اس سے کہنے کے بجائے کہ یار میں رکشہ لوں گا یا بس میں جاؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی، تو اشارتاً یا کچھ اس طرح کا کوئی کلام ہو کہ وہ اگر خود آفر کر دے یار آپ میری بائک لے جاؤ، تو اب یہ ہے تو اشارتاً لیکن وہ صراحتاً سے کچھ نقصان کم ہوگا اس کا؟
پھر بھی نہ لینے میں عافیت ہے، اس لیے کہ اگر یہ پنکچر ہو گیا، توڑ پھوڑ کر آیا، تو اب اس کو برا لگے گا
اور ٹینشن میں ویسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ زیادہ ہو جاتا ہے،
رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، گاڑی کب دے جائے گا، دیر ہو گئی، اتفاق ہے، ٹریفک جام ہے، کام میں دیر ہوئی. تو کسی کی گاڑی نہ لینے میں عافیت ہے، خود آفر کرے کہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، گاڑی لے جانا اس کی جو ہے نا یہ نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتی.
اب جتنے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں اسلامی بھائیوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہم اس میں اپنی اپنی ذات پر حسب حال لیتے رہیں اور غور کرتے رہیں کہ ہم نے کہاں پر بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی امتحان و آزمائش سے ہمیں بچانا ہے.
اللہ کرے یہ ذہن بن جانے کا سوال کرنا ہی نہیں ہے.
آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
مدنی منے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے. چلیے چلیے رکیے نہیں. عبد الاحد رضا تاری ماشاء اللہ عزوجل مرحبا خوش آمدید. کیا نام ہے آپ کا؟
احمد.
احمد رضا ہوگا؟
احمد رضا.
احمد رضا اتاری ہوگا؟ احمد رضا اتاری
نہیں.
نہیں اچھا جی چلیں.
میرا نام ہے
فیضان بھائی سلسلے میں خوش آمدید مرحبا. آئیے بھائی چھوٹی سی مدنی منی کیا نام ہے آپ کا؟ ام ہانی ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. آ جائیے ام ہانی آپ کو بھی خوش آمدید مرحبا. جو بچہ زیادہ زور سے پڑھے گا اس کو ہم دیں گے آم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ آم دیا جا رہا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الاحد. کی بہت تیز آواز آ رہی تھی. عبد الاحد کیسی آواز نکل رہی تھی آپ جی بتائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا. کھڑے ہو کے دیکھیے گا کیسی آواز آ رہی تھی قریب. ہے نا زیادہ تیز آواز. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. عبد الاحد بھائی کو یہ آم کا تحفہ.
جب میں غصہ ہوتی ہوں میری آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی.
کیسے بھائی؟ بچوں کو غصہ کرنا چاہیے. بعض بچے تو ایسے غصے کے تیز ہوتے ہیں. چھوٹا تھا بچہ تھا اس کے ابو اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو غصہ کر رہا تھا اور بار بار یوں کر رہا تھا مار دوں گا مار دوں گا. اتنا سا بچہ بولتے ہیں نا بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں. کوئی بچہ ان کو چپ کرا بیٹا رو نہیں خاموش ہو جاؤ اچھی بات نہیں ہے تو یوں کرتے مار دوں گا. اتنا سا بچہ بول رہا ہے مار دوں گا تو یہ کرنا چاہیے. تو آج کے بعد تمام بچے کان پکڑ کے غصہ نہیں کریں گے. کان پکڑ کے سارے بچے کان پکڑ کے بولیں غصہ زور سے بولیے زور سے بولیں سارے. ہمارے ایک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے آپ کو بیان سنائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو. تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں بیان بہت اچھا کیا آپ نے. یہ آپ کو امام شریف کا تحفہ دیا رہا ہے. آمین تشریف رکھیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو واقعہ سنایا ہے کہ جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کو بچے جانوروں کو تنگ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے. کوئی بلی جا رہی ہو اس کو کوئی چیز کھینچ کے مار دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور اسی طرح بلی کا جو بسوں کا جو ہے میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے تنگ کرتے ہیں. جی کس کی پوچھ پکڑی تھی؟ اوے ہوئے کیا نام ہے آپ کا؟ عتیق. نے بلی کی پوچھ پکڑ لی تھی. بلی نے پھر کیا کہا آپ کو؟ پاؤں پہ پھر بلی نے کاٹ لیا. بھائی جب آپ پونچھ پکڑیں گے اس کو تنگ کریں گے پھر وہ بھی مارے گی نا. تو اچھے بچے بلی کو تنگ
دعوت اسلامی کی قیوں سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے.
پہلے آپ سے ایک سوال کریں آپ یہ بتائیے ہمیں کس نے پیدا کیا؟
اللہ تعالیٰ نے.
ہمارا دین کیا ہے؟
اسلام.
ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ.
ہمارا دین کیا ہے؟
اسلام.
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
مجھے امنی اور سارے کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے
انشاءاللہ. یہ آپ کو مدنی تحفہ نور کا کھلونا.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
حضرت عرض یہ ہے کہ کرائے کی تو چیزیں ہیں, تو بعض اوقات بسیں کرایوں پر دیوی ہوتی ہیں, بعض اوقات کوئی بڑا سرمایہ دار ہے تو اوہو بھائی 25-25, 50-50 رکشے کرائے پر دیے ہوئے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیز کروڑوں روپے کی کرایوں پر دی ہوئی ہیں انسٹیٹیوٹس کو, بینکس کو, پتا نہیں جانے کن کن کو لوگ دیتے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر کیا وہ جو ان کا سلسلہ ہے یعنی زکوٰۃ کا, تو کیا اس پر بھی نہیں ہوگا چاہے وہ کروڑوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو؟
کرائے پر دی جانے والی جو چیزیں ہیں
جی,
چاہے وہ ہزاروں سے لاکھوں لاکھوں سے کروڑوں کی مالیت کی بھی ہوں, لیکن جو چیزیں ہیں وہ کرائے پر دی گئی ہیں,
صحیح,
یہ کرائے پر دی جانے کے لیے روکی ہوئی ہیں. کوئی اچھا کسٹمر آئے گا تو اس کو کرائے پر دیں گے
جی,
تو وہ چیزیں اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہیں.
ٹھیک, یعنی جو چیزیں چیزوں پر, یہ بھی ذرا
تو جو چیزیں کرائے کے لیے مختص ہیں, کرائے پر دی جا رہی ہیں, کرائے پر دی جائیں گی, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب آپ کا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پھر زکوٰۃ کس مال پر,
کس چیز پر؟
دیکھیں زکوٰۃ جو شریعت مطہرہ نے مخصوص اموال اس کے لیے متعین فرمائے ہیں,
ٹھیک,
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کی ملک میں جو بھی مال ہے
جی جی
ٹھیک ہے بس سب پہ زکوٰۃ ہے, سب کی مالیت کو وہ لگائے اور اس کا 40% حصہ ادا کرے, ایسا نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ بھی ایک شخص کی ملکیت میں جو اموال ہیں ان اموال میں بھی مخصوص مال,
صحیح.
اب وہ اموال ہیں تین قسم کے, ایک ہے چرائی کے جانور,
چرائی کے جانور, ٹھیک,
اور عموماً ہمارے یہاں پہ شہری جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جانوروں سے کوئی ان جانوروں سے واسطہ نہیں پڑتا, یہ جو دیہات وغیرہ کے یا صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو ایک ہے چرائی کے جانور, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جانور کے جو سال کا اکثر حصہ جو خضرو گھاس اور اس طرح کی چیزیں سے ہی اپنا گزارا کر لیتے ہیں, مالک کو ان کے لیے کوئی چیز خرید کے, یعنی سال کا اکثر حصہ وہ خضرو گھاس وغیرہ کھا پی کر ہی پورا کر لیتے ہیں, مالک کو خریدنا نہیں پڑتا, یہ خریدنا پڑتا ہے تو سال کے چند ایک مہینے میں اس کو جب پیداوار نہیں ہو رہی ہے, گھاس پھوس نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کھلانا پڑے گا الگ, سال کا اکثر حصہ وہ ویسے ہی کھاتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہ چرائی کے جانور, ان میں بھی شرائط ہوتی ہیں. اچھا دوسرا مال ہے مال تجارت,
صحیح,
ٹھیک, اور مال تجارت کا مطلب ہے کہ وہ مال کہ جس کو انسان نے پرچیز ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو آگے فروخت کرے گا,
صحیح,
اور یہ پرچیز اور سیل کا جو طریقہ کار ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں یہ خرید رہا ہوں, کچھ آئٹم مہنگے داموں ہونے کی صورت میں بیچ دوں گا تو یہ جو منافع حاصل کرنے کے لیے جو خرید اور فروخت کا یہ سلسلہ ہے
جی,
تو یہ جس مال کے اندر ہوگا وہ مال تجارت ہوتا ہے. جیسے یہ تو سب کو پتا ہے, عام طور پہ جو بھی دکانیں کھولے ہیں, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, تو یہ سب مال تجارت سے تعلق رکھتے ہیں,
ٹھیک ہے.
اچھا اس کے اندر تیسرا جو مال ہے وہ ہے سمن.
سمن, سمن کس کو کہتے ہیں؟
سمن اس کا حقیقی مزداد تو سونا چاندی ہے,
ٹھیک ہے.
پھر اس سمن کے تابع
جی جی
روپے پیسے
اس کے اندر میں, ہاں
اس کے تحت داخل ہونے والی چیزیں وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہے, بانڈز ہیں یا جو کمیٹیاں بیسیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے تحت آ جائیں گی. تو زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے کن کن اموال پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ تو مختصراً یہ ہے کہ بانڈز ان پہ زکوٰۃ ہے, جو آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے
اس پہ
زکوٰۃ ہے. اسی طرح جو آپ کے پاس روپے پیسہ بینک بیلنس, چاہے آپ کے پاس یا آپ کے کھاتے میں بینک میں یا کسی بھی بزنس میں لگا ہوا ہے, تو وہ پیسہ وہ بھی, اسے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ پیسہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے, سونا ہے چاندی ہے وہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے, اور آپ کا مال تجارت
صحیح.
یہ بھی اموال زکوٰۃ,
ٹھیک ہے. بڑی اچھی رہنمائی فرمائی.
میرا نام عبدالغفار عطاری, پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دانتوں میں سے خون آتا ہے, چبھتے ہیں تو خون آتا ہے, تو اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟
جی حضور, کیا فرمائیں؟
دانتوں سے عموماً ان لوگوں کے بھی خون آتا ہے کہ جو مسواک نہیں کرتے
جی جی
برش نہیں کرتے
جی جی
تو اس وجہ سے بھی جب کروی کرنا پڑ جاتی ہے تو پھر خون سے بھی پالا پڑتا ہے ان کا. تو اس میں یہ ہے کہ جو خون ہے اگر حلق سے نیچے اترے گا
صحیح
تو حلق سے نیچے اترنے والے خون کی تین صورتیں بنیں گی.
صحیح
ایک تو یہ کہ وہ خون تھوک پر غالب ہے
ٹھیک ہے
یعنی اس کی وجہ سے جو لعاب ہے وہ پورا لال ہو گیا
ریڈش ہو رہا ہے لال
ہاں لال ہو گیا. ایک یہ ہے کہ خون اور تھوک دونوں برابر ہیں
صحیح
خون زیادہ ہے تھوک کم
کم
یا خون اور تھوک دونوں برابر ہیں ان دونوں صورتوں میں اگر یہ حلق سے اترے گا
صحیح
تو روزہ ٹوٹ جائے گا
ٹھیک
اور اگر خون ہے کم
ٹھیک
تھوک لعاب زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر تھوکیں تو پیلا پیلا تھوک ہوگا
ہاں
تو وہ ریڈش نہیں ہے اس میں. تو اس صورت میں اب اگر جب حلق سے اترا ایسا تھوک کہ جس میں خون شامل ہے لیکن خون کی مقدار کم ہے لیکن یہ حلق سے اتر رہا ہے اور اترتے وقت خون کا جو ایک ٹیسٹ کھٹاس اس طرح کا وہ ٹیسٹ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ خون اندر اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا. اور یہ خون کے ذریعے سے روزہ ٹوٹنے کا عمل یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس روزے دار کو یہ معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں. اگر اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں ہے یعنی یہ روزہ رکھا ہے یہی بھول گیا یہ اپنے آپ کو نارمل سمجھ رہا ہے اور پھر اس طرح یہ اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا.
پھر قلب کو مزید نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیے نگران شورا کے مدنی پھول اور اس کے بعد اللہ عزوجل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن عظیم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس قرآن پاک میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے خاص فوائد اور فضائل بیان ہوئے ہیں, بعض آیات کے فضائل وغیرہ بھی بیان ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے آیت الکرسی, یہ ہمارے یہاں بڑی اس کو شہرت حاصل ہے. کچھ اس کے متعلق مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اے ابو منذر, یہ ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے, کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی یہ پوری آیت الکرسی. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا, ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے, وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. ایک اور حدیث سنیے, جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی, اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا. یہ ضرور ہے کہ اس کو درست پڑھنے کے لیے اپنے مخارج کو درست کر لیجئے, اپنے تلفظ کو درست کر لیجئے, اعراب وغیرہ کو درست کر لیجئے. آیت الکرسی بھی جیسے اس کو کہتے ہیں, اب خود آیت الکرسی, آیت الکرسی ایک بار کہہ لیں, آیت الکرسی, آیت الکرسی, آیت الکرسی, آیت الکرسی. یہ ہمارے عموماً یہ عورتیں بہت اس میں مطلب کہ وہ آگے پیچھے کرتی رہتی ہیں, تو صحیح تلفظ اور صحیح اعراب کے ساتھ اور جیسا لکھا ہے ویسا کہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست قرآن پڑھنے اور درست قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
رحمت میری علم
دی چاہے مولا, مولا
کر دے
رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مانگ کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں میں سب سے پہلا نام ام المومنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یعنی جب آپ نے نکاح کیا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. امام طبرانی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا. البتہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, جبریل امین علیہ السلام کی حاضری کا سلسلہ شروع ہوا, اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ام المومنین سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنا اور سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھارس دینا, ایک تسلی دینا, ایک کتنا وہ وقت تھا. اس میں خاص وہ اسلامی بہنیں جو سپورٹنگ پلر نہیں بنتی. دیکھیں عورت کا کام اپنے شوہر کے لیے سپورٹنگ پلر بننا ہے, نہ کہ اس کی وہ ستون اس کی بنیادوں کو ہلانا ہے. دکھ میں سکھ میں ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا, اپنے خاوند کا ساتھ دینا, اور اگر وہ پریشان ہو تو پریشانی میں اس کی پریشانی کا اضافہ نہیں کرتی. ایک اچھی عورت ایک اچھی بیوی شوہر کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرتی. اگر مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, آمدنی کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں, اسی طرح بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو تو پھر وہ سپورٹنگ پلر بنتا ہے شوہر اس کے لیے. وہ یہ ایک دو مین پلر ہوتے ہیں جس کے گھر کی چھت کھڑی ہوتی ہے. مین پلر ہوتے ہیں میاں اور بیوی, بچوں کے ابو بچوں کی امی, وائف اینڈ ہسبینڈ. ان دونوں میں جو ہے نا ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے, یہ آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے, یہ بڑے مضبوط اور مربوط ہونے چاہیے, آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیے, ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے لیے محبت کا جذبہ رکھیے. کامل کون, مطلب ہم میں سے کون کامل ہے؟ اگر بیوی میں کمزوریاں ہیں تو شوہر بھی کون سا مطلب کمزوریوں سے فارغ ہے؟ ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں. دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیے اور ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے, کمزوریوں کو نظر انداز کیجیے, انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اچھائیوں پر نظر رکھیں گے اور برائیوں کو نظر انداز کریں گے, اگنور کریں گے, ٹالرنس پیدا کریں گے, بردباری پیدا کریں گے, حیل پیدا کریں گے, حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے, انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. ہم حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ قربانیاں, وہ ہمدردیاں, وہ تسلیاں اور وہ حسن اخلاق اور وہ کردار کا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور واسطہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نیک خاتون کا صدقہ, امی جان ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واسطہ ہمارے گھروں کا امن کا گہوارہ بنا. آپ کے مدنی چینل کو الحمدللہ عز و جل 6 سال پورے ہوئے, 10 رمضان 1429 سنہ ہجری کو الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کی نشریات کا آغاز کرنے کا موقع ملا.
نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہے, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے,
لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اس سے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں اس کو ترقی عطا فرمائے.
وقت سحر اور وقت افطار میں جو مناجات وغیرہ ہوتی ہیں, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت ہمیں نا اس میں لطف آتا ہے.
مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, اصلاح ہوتی ہے اس میں, یعنی کہ معاشرے کی اور دینی دین کا پتہ چلتا ہے.
مدنی چینل دیکھتے ہیں, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے,
بہت اچھا جا رہا ہے.
دنیا کا واحد وہ چینل ہے کہ جو اس وقت صرف اور صرف خالصتاً دین کی خدمت کر رہا ہے, اور اس سے نہ صرف ذاتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, بالخصوص گھر کی خواتین اور گھر کے بچے جو کہ باہر کہیں مساجد وغیرہ میں نہیں جا سکتے, ان کے لیے تو ایک قدرتی ایک تحفہ سمجھ لیں.
بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں ملیں گے جنہوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے مدنی چینل کو گھر گھر شروع کروایا ہوگا. تو دعوت اسلامی دنیا بھر میں ماشاءاللہ اپنا کام تو کیے ہوئے تھے مدنی قافلوں کے ذریعے اور دیگر جو ان کے جو مصروفیات ہیں ہماری, اور اس میں مل گیا مدنی چینل. تو دا مدنی چینل سے وابستہ اسلامی بھائی محبت کرنے والے ان ممالک میں موجود تھے, ان تک میسج ملنا تھا اور انہوں نے فریکوینسی سیٹ کر کے مدنی چینل آن کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی بہت ساری برکتیں اور بہت ساری بہاریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ مدنی چینل کو عطیہ دیتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کو فنڈ دیتے ہیں, دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دعوت اسلامی آپ کے اس مدنی چینل کو بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چلاتی ہے. یہ دنیا میں جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ بغیر کمرشل کے, وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ کے, وداؤٹ اشتہار کے جو یہ چینل چل رہا ہے, بیسیکلی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر اس اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو اپنے چندے سے اپنی عطیات دے رہا ہے, جس کی وجہ سے مدنی چینل چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات یہ کہ کفار اس میں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے جو مسلمان ہو رہے ہیں, آئیے دکھاتا ہوں کہ مدنی چینل کے ذریعے جو کفار مسلمان ہوئے ہیں, ان کفار کے مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں, اور ویڈیوز کو دیکھیے کہ کس طرح نہ صرف کفار مسلمان ہونے کی بھی ویڈیوز ہیں کہ کفار کس طرح مسلمان ہوئے مدنی چینل کی برکت سے, دوسرا یہ کہ مدنی چینل کی برکت سے کس طرح لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا پیکیج اس کا بھی ہمارے پاس تیار ہے.
میری تینوں بہنیں ہی مسلمان ہوئی ہیں, مجھے بڑا سکون محسوس ہوا.
اور نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں, جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی.
مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی, میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی عید کے بعد اسلام قبول کروں گا.
اسلام کی جو حقیقی صورت ہے وہ معاشرے میں پیش کی ہے, دعوت اسلامی ہی کہوں گا, مدنی چینل پر ہم دعوت اسلامی دکھاتے ہیں, اور دعوت اسلامی اسلام کی دعوت ہے, اور اسلام کا وہ کام، دین کا وہ کام اور دین کی وہ تعلیمات جو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، شروع سے لے کر چل رہی ہے، 34-35 سال ہو گئے، اس تعلیمات کو اور ان چیزوں کو ہم ویڈیو پر مدنی چینل پہ لائیں، اسکرین پہ لائیں. یہ 6 سال ہوئے ہیں مدنی چینل کو، مگر دعوت اسلامی 34-35 سال سے چل رہی ہے، اس کو ہم اسکرین پہ لائیں اور لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قوم اسکرین پر دیکھ کر دعوت اسلامی میں نہیں آئی تھی، یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی بغیر اسکرین کے، بغیر ویڈیو کے، بغیر چینل کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے. کہ یقیناً یہ ایک امیر سنت کے بیانات اور آپ کے کردار اور اخلاص اور مبلغین کی انتھک کوششوں کی ایک برکت ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنا کام پھیلاتی چلی گئی. اب جب یہ مدنی چینل کے ذریعے ہم نے مدنی کام کو دیکھا، دعوت اسلامی کو دیکھا، آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا، بالکل ایک بہترین اور خوبصورت سی چیز سامنے آ گئی، اور ہمیں ایسا لگا کہ یار یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو ہمارا اسلام ہے، یہی تو ہماری تعلیم ہے. ٹھیک ہے میں عمل نہیں کر پا رہا، میں سست ہوں، میں اگر غافل ہوں تو یہ میرا اپنا قصور ہے، لیکن میرا دین، میرا اسلام، میرا مذہب کتنا پیارا ہے. الحمدللہ عز و جل.
فاہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سن
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آج مدنی چینل کو 6 سال پورے ہوئے الحمدللہ. یقیناً آج جس کا تذکرہ ہم سننے جائیں گے ان کا تعلق آج کی رات سے ہی ہے، اور طاہرہ کے وہ لقب سے یاد کی جاتی ہیں، ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت کم و بیش میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عمر مبارک 25 برس بتائی جاتی ہے. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کئی حدیثیں وارد ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں حاضر و عرض کی، یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے، یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تکالیف اور پریشانیاں آئیں اس میں بھی آپ قدم بہ قدم تسلی دیتی رہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دھارس دیتی رہیں. جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک غم کی کیفیت طاری تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی زبان سے جو آپ کی تعریفیں بہت سنی تو فرماتی کہ مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا کہ اب تو اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے. یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو 6 سال پورے ہوئے مفتی صاحب. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ.
آج ہم نے ذکر مبارک بھی 10 رمضان مبارک کی نسبت سے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہے. آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں.
جی جی. سوال یہ کرنا تھا کہ جو اسٹیٹ لائف جو ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات لینی ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے.
دیکھیے کمپنی کوئی ہمیں بس نہیں ہوتی، اصل چیز جو ہے وہ نظام منور ہوتا ہے مسائل کا اور شرعی احکام کا. تو جس نظام کے تحت موجودہ انشورنس ادارے کام کرتے ہیں کنورشل انشورنس خاص طور پر، تو وہ سوتی نظام ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جائز نہیں ہیں.
ہر جگہ مدنی چینل شروع کیجئے, ہر گھر میں مدنی چینل شروع کیجئے. مدنی چینل جس گھر میں جائے گا اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی مسلمان باعمل بنیں گے, اور اللہ نے چاہا تو غیر مسلموں کو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت بھی نصیب ہونے کے واقعات ہیں بھی. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے, کئی لوگ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. مدنی چینل کے لیے کچھ ہمارے پاس ویڈیو تاثرات بھی ہیں, آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہے, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے,
لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں اس کو ترقی عطا فرمائے.
وقت سحر اور وقت افطار میں جو مناجات وغیرہ ہوتی ہیں, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت ہمیں نا اس میں لطف آتا ہے.
مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, اصلاح ہوتی ہے اس میں, یعنی کہ معاشرے کی اور دینی دین کا پتہ چلتا ہے.
مدنی چینل دیکھتے ہیں, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے,
بہت اچھا جا رہا ہے.
اللہ کا شکر ہے, گھر میں بہت تبدیلی آئی ہے, تراویح نماز ہر چیز پڑھتے ہیں سب گھر والے. میرے
میں ابھی دربار پہ گیا تھا, دربار پہ میں نے فاتح کے لیے گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی دربار پہ جا رہا ہوں, چلو وہاں جا کے فاتح پڑھوں گا اور اپنی بخشش اور اپنے ماں باپ کی اور ان کے صدقے دوسروں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگوں گا. تو وہاں کوئی عجیب سا ماحول تھا, کوئی لوگ سجدہ کر رہے تھے, کوئی لوگ گڑ گڑا رہے تھے, یا کوئی اس طریقے کا وائب کر رہے تھے کہ تعجب ہو رہا تھا, یار یہ فاتح کرنے آئے ہیں یا کوئی اور سسٹم کر رہے ہیں, یعنی کہ شاید وہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتے ہوں لیکن وہ اس طریقہ اختیار کیا ہوتا, وہ جیسے لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ شرک کر رہا ہے اور یا میں غلط طریقے سے دعا مانگ رہا ہوں. تو مہربانی فرما کر ہمارے لیے کوئی صلاح کی بات بتائیں اور ہمیں صحیح طریقہ بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے, دربار پہ جانے کا طریقہ کیا ہے, وہاں دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے.
بزرگ کے مزار پر جانے کا طریقہ یہ کہ قدموں کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کے سامنے چار ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور کھڑے ہو کر سلام عرض کرے, السلام علیکم یا سیدی, یعنی اے میرے آقا آپ پر سلام ہو. اور اب یہ کہ کچھ سورہ فاتحہ پڑھ لے, 11 بار قل ہو اللہ پڑھ لے, بے شک اول آخر 1 یا 3 بار درود شریف پڑھ لے, اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کرے. اس طرح صحابہ کرام, تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اولیاء کرام, پھر صاحب مزار کو بھی اس سال کرے, اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بھی اس سال کر سکتے ہیں. مزار شریف کے جو مشہور مزار ہوتے ہیں اس کے ارد گرد بھی کئی مزارات ہوتے ہیں, کئی قبریں ہوتی ہیں, ان کو بھی اس سال ثواب کریں. تو یہ تو ایک ہے مطلب حاضری کا طریقہ. اب رہا یہ کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی گڑ گڑا رہا ہے, اس سوال میں آپ نے کہا, تو میں نے اپنے طور پر کافی مزارات پر حاضری دی ہے الحمدللہ. میں نے کبھی کسی کو سجدہ کرتے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سجدہ کرتے دیکھا ہو. شاید یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہو کہ کوئی مزار کو چومتا ہوگا تو یہ سمجھتے ہوں گے سجدہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی مزار کو چومتا ہے, قبر شریف کو, تو اس کو اگر سجدہ سمجھتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے, اس کو دور ہونا چاہیے کہ مزار کو چومنا سجدہ نہیں ہے. حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے, صرف چومنا سجدہ نہیں ہو جاتا, اور بغیر جھک کے چومنا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے مزار کو یوں جھک کر یوں آدمی چومے گا, اگرچہ ہم نہیں چومتے, ہمارے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس سے کہ یہ ادب نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے. جب چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے, 2 ہاتھ 2 گز کم و بیش, تو اب یہ کہ چومنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے احتیاطاً منع فرمایا کہ احوط منع ہے, یعنی احتیاط اسی میں کہ نہ چومے. اب کوئی چومتا ہے تو اس کو نہ گناہگار کہیں گے, نہ سجدہ گزار کہیں گے کہ سجدہ کرتا ہے, نہ معاذ اللہ اس کو شرک کا حکم لگائیں گے. یا چادر کسی نے چوم لی تو اس پر بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. یا کسی نے مزار میں داخل ہو کر دروازہ چوم لیا, اس پر بھی کوئی حکم نہیں لگے گا. وہ احترام سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. اچھا اب جھکنا, جیسے قبر پر جھک کر اس نے چوما تو جھکے بغیر چومنا مشکل ہے. تو کبھی آپ نے بھی کسی بزرگ کا ہاتھ چوما ہوگا, امی ابو کا ہاتھ چوما ہوگا, تو کھڑے کھڑے ہاتھ کھینچ کر کوئی یوں نہیں چومتا بلکہ یوں کر کے جھک کر ہاتھ چوما جاتا ہے. تو یہاں چومنے کے لیے وہ جھکنے کی حاجت تھی, اس لیے اس کو بھی کوئی معاذ اللہ سجدہ نہیں کہتا, اور شرن کوئی گناہ بھی نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے امی ابو کے ہاتھ چومنا یا اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ چومنا, یہ ثواب کا کام ہے. جو لوگ کرتے ہیں اس پر کوئی گناہ کیا بتائی کار ثواب ہے, جو اس کو گناہ کہے سجدہ کہے وہ گناہ گار ہے. شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا اس کو کیوں منع کر رہا ہے؟ وسوسے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو اور یہ آنکھیں بند کر کے بولتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, مزارت پر شرک ہو رہا ہے. نعوذ باللہ,
یہاں تو باپا
شرک نہیں ہو رہا.
یہاں تو کوئی کسی کا ہاتھ چومے تو کوئی کہتے تھا یار یہ شرک ہو رہا ہے, کوئی کسی کا کندھا چومے تو کہتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے. تو یہ تو مطلب شرک کی تعریف ہی جب قوم کو پتا نہیں ہے تو پھر یہ شرک شرک پر پھر رٹ لگانا کیسا؟
ہاں بس وہ بےچاروں کو معلومات نہیں ہوتی.
قسمی عجیب ہماری قسمت دیکھی ہے, ہمارے نصیب کہ مسلمان کو شرک کی تعریف پتا نہیں ہے, جس سے اس کو لازمی طور پر بچنا ہے, بدترین جرم ہے. اور مسلمان کو بیسیکلی شرک کی تعریف پتا نہیں ہے.
مسلمان شرک کرتا بھی نہیں ہے
جی
بابا, لیکن اس پر بیچارے پر تہمت لگتی ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو شرک کی تعریف نہیں جانتے, اس طرح کے لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر خامخواہ مسلمانوں کو مشرک بنا دیتے ہیں. کبھی بولتے ہیں بدعت کرتا ہے, کبھی بولتے ہیں شرک کرتا ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, مسلمان ایسا نہیں کر سکتے, شرک نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. اور جو شرک کرے گا وہ مسلمان رہے گا کیسے؟ قبریں پوجتے ہیں, یہ الزام ہے. نعوذ باللہ, کوئی مسلمان قبر کی پوجا نہیں کرتا, وہ چومتا ہے اگر تو یہ پوجنا نہیں ہے. کوئی اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ چومنا یہ پوجا کہلاتا ہے. حجر اسود کو چومنا سنت ہے, ہمارے حقا نے چوما ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح غلاف کعبہ لوگ چومتے ہیں, رکن یمانی کو چوما جاتا ہے,
چلتے چلتے مقام ابراہیم کو چومتے ہیں بابا.
بالکل, آقا کی گلیوں کو چومتے ہیں, خاک مدینہ کو چومتے ہیں,
پتوں کو چومتے ہیں, شجر کو چومتے ہیں,
ہم تو فضاؤں کو بھی چومتے ہیں مدینہ کی. اس میں کیا شرک اور حرام ہو گیا یار؟ تو کوئی خدا کو چوما تھوڑی جاتا ہے جو شرک ہو گیا, خدا کو ہم تھوڑی چومتے ہیں. اسی طرح گڑ گڑاتے ہیں. اب کوئی کسی مزار کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس تیرے نیک بندے کے صدقے میرے بچے کو شفا دے دے, یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے, اور رو رہا ہے, کیا حکم لگاؤ گے؟ تو مسجد کی دیوار کے سامنے بھی تو روتا ہی ہے نا آدمی, اس دیوار کے آگے روتا ہے, تو وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا, دیوار میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اور اللہ تعالیٰ تو سمت سے پاک ہے کہ بھائی ادھر اللہ ادھر نہیں ہے, ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے, ایسا کچھ تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے. تو ایک صورت تو یہ کہ بندہ گڑ گڑاتا اللہ کے سامنے کسی مزار کی حاضری کے وقت, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سنہری جالیوں پر بھی تو حاضر ہو کر کون ہوگا یار جو روتا نہیں ہوگا؟ جو برسہا برس سے تڑپتا رہے آقا کے روزے کی زیارت کے لیے, سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع مل جائے اس کو, اور یار اس کو رونا نہ آئے, ہے نا, اس کو رونا نہ آئے. یعنی اگر اس کو رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر رونا چاہیے, کیوں رونا نہیں آئے, اس لیے روئے کہ کیوں رونا نہیں آتا. تو یہ تو مطلب کعبے کو دیکھ کر بھی تو روتے ہیں. تو یہ کعبہ بھی عمارت ہے نا, کعبہ خدا تو نہیں ہے نا, تو کعبے کے آگے روتے ہیں تو یہ وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ مزار شریف پر روتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے. حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود, یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ اعلی حضرت کا شعر. تو یہ کہ جب حاکم داد فریاد دے سکتا ہے, پولیس مددگار بن سکتی ہے, تو پھر آپ بولیں گے تو یہ زندہ ہے نا؟ ہاں یہ زندہ ہے, یہ مرے ہوئے سے بدتر ہے. جو رشوت خور ہو, ہر پولیس والا رشوت خور نہیں ہوتا, جو ہو مدد تو بھی کر ہی دیتا ہے. تو اب یہ کہ یہ تو مدد کر سکتا ہے, جو اللہ کا ولی جو جنت کے باغ میں اس وقت اللہ کی رحمت سے ہے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہماری عقل میں تو نہیں آتا, میری تو عقل میں نہیں آتا. جو اللہ کے ولی کو مر کر مٹی میں ملنے والا سمجھے اور بے بس و لاچار سمجھے, یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ کوئی ولی ہوگا شیطان کا ولی ہوگا, اللہ کا ولی بے بس نہیں ہوتا, اس کو بہت اختیارات ہوتے ہیں. وہ مزار میں جا کر بھی اللہ کی اجازت سے تصرف کر سکتا ہے، اس کو اختیارات ملتے ہیں، وہ امداد کر سکتا ہے۔
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر۔
آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر لالچی ہیں تو کن چیزوں کے ہیں، اور ہمیں لالچ ہونی چاہیے تو کن چیزوں کی ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے اسد بھائی، یہ جو بات ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، اٹ مینز ہم لالچ سے بچ نہیں سکتے۔
دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو اس میں بہت ساری اشیاء، بہت ساری عادات اطوار ایسے ہیں کہ جو فطرتاً موجود ہیں، اور وہی بندے کی آزمائش ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نفس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے بندے کے اندر خصلتیں ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر اس سے بھی مزید وضاحت کی گئی کہ پچھلی امتوں سے جو آزمائشیں کی گئیں وہ مختلف انداز پر تھیں، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کی محبت سے ہے، مال کی حرص سے ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس صفت سے بچ نہیں سکتا، لیکن جس طرح سے نفس کی خواہش کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، شیطان کے مشورے کا الٹ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اور چیزوں کے بارے میں ہماری آزمائش ہے اور ہمیں اس کو حساب کتاب سے استعمال کرنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے، اسی میں سے ایک لالچ بھی ہے۔ اور واقعی یہ ایک حقیقت ہے، اور جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوگا یہاں پر حاضرین میں سے ہے یا ناظرین میں سے ہے، کوئی بھی اس بات کا تو انکار نہیں کرے گا کہ میرے دل میں لالچ نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس صفت کو درست طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں کچھ دیر کہتے ہیں پوز لینا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، اور اپنے ذہن کی تربیت کرنی پڑے گی کہ یہ جو خواہش ہے اور مزید سے مزید کی جو طلب ہے، میں اس اپنی صفت کو کس طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو بزرگان دین کے جو واقعات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، جو آیات کریمہ میں ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بندہ اپنے کنٹرول میں رکھے اور اپنی حد تک اس کو استعمال کرے۔ ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیں، دنیا کی لالچ ہے، حرص ہے، مال ہے، اول تو یہ ہر صورت میں بری نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مال کمانے کی فقط اگر میرے دل میں خواہش ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے،
صحیح،
لیکن یہی حرص جو ہے وہ گناہ کی طرف بہرحال لے جاتی ہے اگر میں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا۔ اسی طرح سے آسائشیں حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، دنیا حاصل کرنا، دیگر چیزیں جو ہیں ان کا حصول جو ہے، یہ فقط اول درجے کے اندر، مباح کے درجے کے اندر
جی
ہوگا۔
جی، اب اس میں مباح جی کے اندر ایک مدنی پھول ہمیں دیں آپ، کہ کئی جو حرص کہیں جی، لالچ کہیں، عادت کہیں، جیسے کسی کو کھانے کی بڑی حرص ہوتی
جی
کہ بھائی میں اچھا اچھا کھانا کھاؤں، تو بظاہر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنوں اگر جی جائز طریقے سے حلال کمائی سے پہنتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن مباح کام کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا جس طرح کہ اگر مباح کام کے ساتھ اچھی نیتیں لگا دی جائیں
جی
تو وہ کام جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جائے گا، اور اگر بری نیتیں ساتھ شامل ہو گئی تو وہ گناہوں کی طرف۔
یہی دو مثالیں دیکھ لیں جی۔ دیکھیں، جب ہم حرص کی بات کرتے ہیں تو حرص کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ہے دنیا، مطلقاً دنیا۔ تو اب مطلقاً کسی کے دل میں خیال پیدا ہونا کہ میں مال کماؤں، تو اتنی حد تک تو یہ مباح ہے۔ اب اس کی اچھی یا بری نیت جو ہے وہ اس کے اندر فرق کرے گی۔ اگر اس کو مال زیادہ کمانے کی خواہش اس لیے ہے، اور واقعی اس لیے ہے، وہ اپنے دل میں اخلاص بھی پاتا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناؤں گا، میں کسی بھی غریب کی مدد کروں گا، تو وہی جو حرص ہے وہ مباح سے نیکی کی طرف چلی گئی۔ اور اگر یہی حرص اس طور پر ہے کہ میں تفاخر کروں گا، ریاکاری کروں گا، دوسروں کو نیچا دکھاؤں گا، مال کما کر جو ہے وہ اس کو غلط راستے پر استعمال کروں گا، غلط جگہوں پر استعمال کروں گا، تو وہی کام جو ہے وہ گناہ کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ تو مسلمان کے لیے یہ ایک بہت پیاری چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات پیدا فرمائی ہیں، ہماری جو بھی ایک بناوٹ ہے، تو اس کے اندر اس چیز کے استعمال کا ہمارا انداز کیا ہے، یہی چیز ہے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ دو چیزوں کے حریص کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک دنیا کا مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص. اچھا دونوں بڑے ایکسٹریم لیول پر ہیں اور دونوں کی مثالیں اگر دیکھی جائیں تو مطلب عقل دنگ رہ جائے. مال کمانے والوں کی اگر مثالیں یہاں پر بیان کی جائیں دیکھی جائیں تو شاید اس کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہیں اتنی زیادہ. کوئی بھی اپنے اطراف میں غور کر لے تو اس کو مال کے لیے مرنے والے، تڑپنے والے، کمانے والے، طرح طرح کے لوگ مل جائیں گے. اور دوسری طرف اگر ہم علم کے حریص کو دیکھتے ہیں، فکر آخرت کرنے والے کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے. صرف ایک مثال کے لیے ایک واقعہ عرض کروں گا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی بھی وجہ سے اس وقت کے حاکم نے کنویں کے اندر قید کر دیا. پرانے زمانے کے اندر اس طرح کے قید خانے نہیں ہوتے تھے، تو وہ جو خشک کنویں ہوتے تھے، اندھا کنواں کہلاتا تھا، اس کے اندر ڈال دیتے تھے. اوپر منڈیر ہوتی تھی اور کسی کو نکالنے کی نہ ہمت ہوتی تھی اور نہ ہی اس طرح کے اسباب ہوتے تھے. اب وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن علم دین پھیلانے کی حرص دیکھیے اور علم دین حاصل کرنے والوں کی حرص دیکھیے. کنویں کے اندر ہیں، قید کے اندر ہیں. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ بندے کا کیا حال ہوگا. ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد جو ہے وہ کنویں کی منڈیر پر اوپر کنارے پر آ جایا کرتے روزانہ. وہ بزرگ اپنے قوت حافظہ پر جو ان کو یاد تھا وہ بیان کرتے اور وہ ان کے شاگرد لکھا کرتے تھے. اور ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کنویں کے اندر سے بیسیوں جلد پر مشتمل ایک طویل کتاب جو ہے وہ زبانی لکھوا دی تھی. تو اب یہ دیکھیے، یہ دوسرا ایکسٹریم پہلو ہے.
وہاں بھی علم، وہاں بھی جی سیکھنا ہے، نیکیاں کمانی.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
لمن ياتي نذيرك فينا
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ.
سمجھ صاحب، فرسٹ آف آل ٹیل اس واٹ از جہنم.
ہیل فائر از دا پلیس ویئر بائی دا ریتھ آف اللہ عز و جل اینڈ ہز اینگر اینڈ ہز ڈس پلیزر از مینیفیسٹڈ اینڈ دس پلیس از میڈ to punish those who are disobedient and they have become infidels, disbelievers. All that what we know about Jahannam, all the examples that are given, that is actually the lowest level of knowledge about Jahannam. But the real knowledge about Jahannam, it's very difficult to attain and to comprehend. Therefore, we as believers are warned not to do things which would lead us to Jahannam. And we day and night make this dua, and we are advised to make this dua. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. O our Lord, give us the goodness of this world and the goodness of hereafter, and protect us from the fire of hell, from Jahannam.
Mufti Sahib, you mentioned that the fire of Jahannam, that the angels blew for 1,000 years, it was white hot, red hot, white hot, and now it is black, so black that you cannot see. Now we also were told that across this fire is Pulsi Rath, which is thinner than the thinnest hair and sharper than the sharpest sword. So that itself, in that extreme darkness, everyone will have to cross this. No. How difficult is it going to be?
It's going to be very, very difficult. Therefore, you know, we are ordered to do things which would help us to cross that bridge, you know, safe and sound. And that is to do the right things, to do the good things, make your ibadat with ikhlas and sincerity, follow the sunnah of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, attach yourself with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with love and reverence and respect. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala says, you know, raza pul se ab wajd karte guzariye ke hai rabbi sallim sadai muhammad. You know, tell Jibreel Amin alayhi salam that he made a desire on the night of Miraj, that when your ummat, ya Rasulullah, is crossing the bridge, I want to come and put my wings so they can cross easily.
Pul se utaro raha guzar ko khabar na ho. Pul se utaro raha guzar ko khabar na ho. Jibri par bichhaye to par ko khabar na ho. Fariyad ummati jo kare khalizar mein, fariyad ummati jo kare hal zar mein, mumkin nahi ke khair bashar ko khabar na ho. Jibril par bichha ye to par ko khabar na ho.
Hum sab ye bataye کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے، یہ مسکراتے نہیں تھے تو، یا ان کو مسکراتے نہیں دیکھا گیا، اس حوالے سے ہیں کچھ نریشنز، وہ بتائیں. اور پھر ہمیں tell us about the heat of جہنم.
Well, it's mentioned in حدیث مبارکہ that once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked جبریل امین علیہ السلام that why میکائیل علیہ السلام do not smile. He replied that since Jahannam was created and the fire was lit, from that day he doesn't smile. Angel Masoom, you know, they don't commit sins, they sin less. But still they can feel that this is the place of displeasure and anger of Almighty Allah Azza wa Jal. The fire that you have in the dunya, it was extinguished twice. You know, twice the water was put on it. And then it has reached this level. So it's actually much cooler in comparison with the fire of Jahannam. And we cannot bear this fire.
Allah.
And this fire makes dua that, Ya Allah, don't put me back into the fire of hell.
Allah.
So the fire says, I don't want to go there. And the humans are doing things and deeds that they are racing towards that fire. See, because they haven't tasted that fire yet. The fire that is in the dunya came from that fire. So the fire of the dunya knows what kind of fire is there in Jahannam. So the fire in the dunya says, I don't want to go back. Oh Allah, don't let me go back. Keep me in the dunya.
Ramazan, 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 Ramazan,